نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورہ آل عمران ابھی ہم نے ختم کی ہے, انشاءاللہ سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے. اور سورہ نساء کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو چار سورتیں جیسے ہم نے کہا تھا سورہ آل عمران اور بچوں سے پہلے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, اس پر پوری شریعت کا گویا ایک جو ہے ڈھانچہ بیان ہو رہا ہے. اور سورہ نساء اس حوالے سے جیسے اس کا نام ہے نساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین, اور وجہ یہ ہے اس کی کیونکہ اس میں خواتین کے متعلق کئی احکامات آ رہے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آیت نمبر چار میں آئے گا کہ مہر ادا کرو خواتین کو اور خوشی کے ساتھ, اسی طرح آیت نمبر سات میں آئے گا عورتوں کو وراثت میں حصہ دو, اور آیت نمبر 19 میں آئے گا کہ عورتوں پر ظلم نہ کرو, اور وہاں پر کی بات ہے کہ گھر کو بچائے رکھو. اور شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر ایک چیز پسند نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ نے بہت بڑی بھلائی پہ رکھی ہو. اسی طرح فرمایا کہ اگر طلاق ہوگی تو جو کچھ تحفے میں دیا وہ ہر چیز واپس نہ لے, خواہ وہ ڈھیروں مال ہی کیوں نہ لیا اس میں سے کچھ واپس نہ لو. اسی طرح پھر آگے آئے گا نکاح مہ کا جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے, وہ بھی ان شاء اللہ کریں گے. اسی طرح محرم خواتین کی ایک لسٹ بھی دی گئی ہے کہ یہ خواتین محرم خواتین. اسی طرح اس صورت میں یتیموں کے حقوق جو ہے بڑی تفصیل سے جو ہے ہم دیکھیں گے. آیت نمبر 2 میں بیان ہو رہا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ. آیت نمبر 3 میں آئے گا یتیم بچیوں کے حقوق ادا کرو. آیت نمبر 5 میں یتیم جب تک سمجھدار نہ ہو ان کے مال حوالے نہ کرو. آیت نمبر 6 اموال یتامہ کی حفاظت کرو. اور پھر آیت نمبر 9 میں جذباتی انداز ہے کہ جیسا اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو ویسے ہی ان یتیموں کے ساتھ جو ہے سلوک کرو. یتیموں کی مار کھانے والے اپنے کھیتوں میں آگ بھر گئے, یہ آیت نمبر 10 ہے. تو اسی طرح پھر اس میں جو ہے وراثت سے متعلق جو ہے وہ احکامات ہیں. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت متواضع انسانی کی بنیاد میں اس میں بیان ہو رہی ہے, یعنی وحدت والدین اور وحدت خالق, ایک ہی خالق ہے جس نے تمام انسانوں کو بنایا اور تمام انسانوں کی ایک ہی والدین. اسی طرح اس پہلی آیت کی ایک اور جو ہے اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تھے اس میں آپ چار آیات پڑھتے تھے, ان میں سے ایک آیت یہ سورہ نساء کی پہلی آیت تھی. اس کے الفاظ ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اتقوا ربکم, تقوی اختیار کرو اپنے رب کا, الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے, وخلق منہا زوجہا, اور پھر اس جان سے اس نے بنایا اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اسے پھیلا دیے ان دونوں سے بہت مرد اور بہت سی عورت. اب ہم سب جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا السلام علیہ کی اولادوں میں سے. فرمایا واتقوا اللہ, اور تقوی اختیار کرو اللہ کا, الذی تساءلون به والارحام, جس کے نام لے کر تم سوال کرتے اور جہنی رشتوں کا پاس کرو, ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم کا نگہبان. تو پہلی جو ہے تقوا کا احساس دلایا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ نکاح میں کیوں کرتے تھے, کیونکہ اکثر بیشتر خاندانوں کو اپنی برتری کا خیال ہوتا ہے. بعض دفعہ دولہا والے سمجھتے ہیں ہمارا خاندان بڑا ہے, بعض دفعہ دلہن والوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم کیا زیادہ اعلیٰ ہے. تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ سب کی برابری معلوم ہو جائے کہ سب برابر ہیں, سب جو ہے ایک جوڑے کی اولاد, ہم سب کا خالق ایک ہے. تو یہ عالمی بھائی چارے کی بنیاد یہی بن سکتی ہے, یعنی ایک والدین کا ہونا اور ایک اللہ کا ہونا, ایک اللہ سب کا خالق. آیت نمبر 2, اور اس میں جو ہے یتیموں کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ ان کے مال بیچا طریقوں سے نہ کھاؤ, وہاں تو یتیمہ ہم والا ہوں, اور دے دو یتیموں کو ان کے مال, ولا تتبدلوا خبیثا طیب اور ماں مت بدل دو اپنے ردی مال کو ان کے طیب مال کو. اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی والد کا انتقال ہوا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ان کے والد چھوڑ کر گئے, تو باقی رشتے دار ہوتا جو ہے وہ ہتھیار ہیں, اب وہ جو اصل حقدار ہیں وہ پھر محروم رہتے ہیں, اور پورے معاشرے میں جو ہے ان کا کوئی پریشانی حال نہیں ہوتا. حرم میں بھی یہی ہوتا تھا, باپ کے مرتے ہی جو بڑی اولاد ہوتی تھی وہ ساری جو دولت ہے اس کا قابض ہو جاتی تھی. اور حد تو یہ کہ اپنی سوتی ہی ماؤں کو بھی جو ہے انہیں روکنے کے لیے ان سے بھی نکاح کر لیتے تھے, جسے نکاح وقت کہتے تھے, تاکہ یہ دولت جو ہے گھر سے باہر نہ جائے, اس کی ممانعت آئے گی ان شاء اللہ آگے. تو یہاں فکر آیا ہے کہ نہ ان کے مال جو ہے رد کرو, نہ ہی اپنے ردی مال سے ان کے مال جو ہے بدل دو. بلا تاثر اموالہم الی اموالکم, اور نہ جو ہے ان کے مال کھا جاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کان عقوبا کبیرا, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. آیت نمبر 3, اس میں یتیم بچیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بیویوں کی تعداد سے متعلق بھی یہ آیت بہت اہم ہے. فرمایا میں جب تم اللہ تو پھر یتام, اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں, پر حکومت آپ الکم من النساء, تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو دوسری عورتوں میں سے, مثنا و ثلاثا و رباع, دو دو تین تین یا چار چار. اب یہ پہلی الہامی کتاب ہے جس نے یہ پالیگیمی کی ایک حد مقرر کی ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا جو ہے وہ بنیاد دنیا میں نہیں ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کے یہاں جن کے یہاں حرم ہوتے ہیں وہ کئی کئی سو جو ہے بیویوں پہ رکھتے ہیں راجا, اور اسی طرح اس وقت کی جو بڑی تہذیب ہے اس کے اندر بھی کئی کئی جو ہے وہ ان کی فرینڈز ہو سکتی ہیں. صرف جو ہے اسلام ہے جو ایک حد مقرر کرتا ہے کہ دو ہو یا تین تین ہو یا پھر چار, چار سے زیادہ جو ہے بے وقت بیویا رکھنا ہو جائے نہیں ہے. وہ بھی شرط کیا ہے کہ اگر تم اللہ تعبر, پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے, اور واحدہ تو پھر ایک ہی نکاح کافی. تو یہ قرآن واحد لٹریچر ہے, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی نکاح کافی ہے اگر جو ہے وہ عدل نہ کر سکتا ہوں. اور وہاں مالک کا تیمان ہو یا وہ جو تمہارے دانے ہاتھوں کی ملکیت ہے, یعنی قریب کی طرف جا رہا ہے, ظالم کا ادنا ادنا تعبر, یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ظلم نہ کرو. تو اصل شہر جیسے ہم نے بار بار کہا کہ اسلام کا اصل مزاج ہے کہ عدل ہو, اور یہی شہر جو ہے شادیوں کی تعداد میں بھی ہے. اب بہت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پالیگیمی کیوں جو ہے اسلام میں الاؤڈ ہے. بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ یہ میل اور فیمیل ریشو یہ برقرار نہیں رہتا, اس میں ویریشن آ جاتی ہیں. ویسے بھی آج بھی فیمیل کی تعداد دنیا میں میل کے مقابلے میں زیادہ ہے. پھر جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی میل زیادہ تعداد میں مرتے ہیں. پھر جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی زیادہ تعداد میں جو ہے مرد جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. تو اس طرح ایسے مسائل کا ایک حل بھی جو ہے اس طرح موجود ہے. دوسرا یہ کہ مرد کے اندر ایک فطرت بھی ہے پالیگیمی کی, تو اس کا جائز طریقہ یہی ہے کہ ذمہ داری بھی اٹھائے, ایسا نہیں کہ ضرورت پوری کی اور پھر جو ہے لات مار کے جو ہے نکال دیا. بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ جب جو اپنی خواہش پوری کر رہے ہو تو پھر پوری ذمہ داری بھی الگ کرو. آیت نمبر 4, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے محل خوشی کے ساتھ چراغ الفاظ ہیں, بہاد النصاب لدقات حنا نخلا, اور دے دو عورتوں کو ان کے محل خوشی خوشی. اور پھر آگے کہا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جو ہے کچھ اس میں تمہارے لیے تفریح کر لیں تو پھر تم جو ہے وہ مزے سے اسے استعمال کر سکتے. اسی طرح آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کہ اموال یتامہ کی حفاظت کرو. جس طرح آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آج 50,000 ہیں تو کل جو ہے وہ 1,00,000 ہو جائیں, اور 1,00,000 ہے تو کل 2,50,000 ہو جائیں, اسی طرح یتیم کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے. وہ بچہ چھوٹا ہے اور جب بڑا ہوگا 15 سال بعد 16 سال بعد, تو جو آج جو مال ہے وہ جو ہے اس کی قیمت بہت کم ہو چکی ہوگی اس وقت. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ذمہ دار بنے ہوئے ہیں تو اس مال کو بھی اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے, اسے بڑھانے کی کوشش کی جائے, اسے بھی تجارت میں لگایا جائے اور جو ہے کوشش کی جائے کہ وہ جو ہے بڑھے. چنانچہ فرمایا بلا اموالکم الذی جعل اللہ لکم قیاما, اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے وہ مال جنہیں بنایا اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ. تو جس طرح اپنے مال آدمی ضائع نہیں کرتا, اسی طرح یہاں بھی حکم ہے کہ نادانوں کو ان کے مال نہ دے دو کہ وہ ضائع کر بیٹھے ہوں. وقت ہو اب یہاں دیکھیں پہلا حکم یہ آیا کہ نادانوں کو ان کے مال نہ دو, پھر فرمایا ورثوں کو کیا اور انہیں کھلاؤ اس میں سے. اب اگر آدمی تنگ دست ہے تو پھر یتیموں کا جو مال ہے اس مال میں سے ان یتیموں کو کھلائے. وقت ہوں اور انہیں پہناؤ. بقول لهم قولا معروفا, ان سے کہو بھلی بات. یتیم بچوں سے کہنا چاہیے کہ ہاں ہمارے پاس تمہارا مال امانتاً ہے, وہ ہم انشاءاللہ تمہیں لوٹا دیں گے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور آزماتے رہو ان یتامہ کو جہاں تک کہ وہ بلوغت یعنی نکاح کی عمر تک پہنچے. اب یہ آزمانا کس طرح ہے, کچھ مال ان کے حوالے کر دیا, دیکھا کہ یہ کس طرح استعمال کرتا ہے, اس میں کچھ سمجھ بوجھ آئی ہے کہ کھڑا کھوٹا پہچاننے لگا ہے یا نہیں. فَإِنْ آنَفْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, پھر جب تم پاؤ ان کے اندر جو ہے وہ رشد یعنی تمیز, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو پھر لوٹا دو انہیں ان کے مال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا, اور مت کھاؤ ان کے مال کو جو ہے وہ اسراف کرتے ہوئے جلدی کرتے ہوئے. بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ مال انہیں دینا پڑے گا تو جلدی جلدی خرچ کیا جاتا ہے اور بیجا جو ہے اڑایا جاتا ہے کہ یہ اب ہاتھ سے جانے والا مال. فرمایا ان جب برو, اس سے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں اس لیے جلدی کی جاتی. ومن کانا غنیا, اور جو کوئی ہو غنی مالدار ہو, پر اسے چاہیے کہ وہ کچھ نہ لے اس یتیموں کے مال میں سے, کچھ نہ لے, اللہ نے پہلے اتنا کچھ دیا میں. فرمایا ومن کانا فقیرا, اور جو کوئی ہو محتاج, پر یاکل بالمعروف, تو وہ پھر اس میں سے کھا سکتا ہے معروف طریقے سے, جو عام جو جتنا اندازن جو ہے لیا جا سکتا ہے وہ جو ہے وہ بھلے طریقے سے لے, لیکن یہ لینے کی اجازت ہے اس کے لیے جو خود محتاج ہے. فرمایا فیضا دفاع تم الیہم اموالہم, پر جب تم انہیں لوٹاؤ ان کے مال, فاشہدوا علیہم, تو پھر گواہ ٹھہرا لو ان پر. وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. تو یہ گواہ ٹھہرانا بھی بہت ضروری ہے, دونوں کا معاملہ ہے, تاکہ بچے کے لیے بھی نقصان دہ بات نہ ہو اور جو حفاظت کر رہا تھا شخص وہ بھی سبکدوش ہو جائے اور گواہ موجود ہوں کہ اس نے جو ہے مال لگا دیا. اب جناب فائدہ نمبر 7 میں بات آ رہی ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ. اب یہ جو ہے پہلے بھی اسلام سے پہلے عورتیں خود مال وراثت تھیں, اور جو ہے گھر کے مرد کے انتقال کے بعد عورتیں بھی بچ جاتی تھیں, اس کی بیویاں اس کی بچیاں وہ بھی مال وراثت کی طرح تقسیم ہو جاتی ہیں. اسلام ہے جس نے عورتوں کو پھر وراثت کہا گیا. فرمایا رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو چھوڑا ہو والدین نے اور جو ہے قریبی رشتے داروں نے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑا والدین نے یا قریبی رشتے داروں نے. مما خلا میں دو اور قطر, خواب وہ چھوڑا ہو یا ذرا ہو, نصیبا مفروضہ, اور یہ حصہ ہے مقرر ہوا. اسی طرح یتیموں کے حق کی تلقین کی جا رہی ہے اور جذباتی انداز ہے آیت نمبر 9 میں, اور کہا جا رہا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو, لو ترکوا من خلفهم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اپنی اولاد کمزوری کی حالت میں. سچ کریں کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے ہونے لگے اور موت کے قریب آ جائیں اور ہمارے بچے اگر وہ چھوٹے چھوٹے, تو کیا فیلنگ ہوتی ہے اپنے بچوں کی. آج یہ ایک ایک کہاں پکڑ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال کرنا, یہ رول نہ جائیں, انہیں بھول نہ جانا, ان کی پڑھائی کا خیال کرنا, تو کیسے فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی, خصوصاً اگر وہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ فرمانے اسی طرح جو ہے فرمایا خواب و علیہ سونے خوف ان کی نسبت, تو اپنے بچوں کے لیے کیسے خوف ہو جائے. فلیت تق اللہ, بس اللہ کی نافرمانی سے بچو. فلیقولوا قولا سدیدا, اور کہنی چاہیے بات بالکل سیدھی بات. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح اپنے بچوں کا خیال ہے ایسے ہی ان یتیموں کا بھی خیال کرنا چاہیے, یہ بھی کسی کے بچے ہیں. تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ سارا مال رشتے دار ہتھیار لیتے ہیں اور وہ جو اصل حقدار یتیم بچے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں رل جاتے ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں رہتا. اسی طرح سے جلالی انداز ہے آیت نمبر 10 میں, فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما, یقیناً جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کر کے. انما یاکلون فی بطونهم نارا, بے شک وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. وسیصلون سعیرا, اور وہ عنقریب داخل ہوں گے دوزخ میں. تو یہ یتیموں کا مال کھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اپنے پیٹوں میں آگ لگنے کے مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دو آیتیں آ رہی ہیں اور اس میں وراثت سے متعلق احکامات ہیں، اور آپ دیکھیں گے کافی طویل آیات ہیں، اور اس لیے آپ کو جو ہے خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں وراثت سے متعلق. پہلے چند اصولی باتیں سمجھ لیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چند آیات ہیں جن کے اندر پورا وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، آیت نمبر 11-12، اور اسی طرح جو ہے آخری میں ایک آیت آیا جو ہے کلالہ سے متعلق احکامات ہیں. تو کل احکامات 2 سے 3 آیتوں کے اندر وراثت کے آ جاتے ہیں. اب جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس میں جو ترکہ چھوڑا ہوتا ہے اس کی تقسیم اور وہ کنہیں جو ہے وہ دیا جائے گا، تو اس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے مرحوم کی تجویز اور تقسیم کا خرچ نکالا جاتا ہے. یا تو اگر کوئی کسی رشتے دار نے اپنے پاس سے کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر مرنے والے کے ترکے سے جو ہے یہ سارے اخراجات نکالے جاتے ہیں. پہلے تو میرے معمولی خرچہ ہوتا تھا، لیکن اب کافی بڑا خرچہ ہونے لگا ہے. اس میں دوسرا کام یہ ہوگا کہ مرحوم کا اگر کوئی قرض ہے تو وہ اس کے ترکے میں سے پہلے ادا کیا جائے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بیوی کو مہر نہیں دیا ہے تو ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے بیوی کا مہر بھی ادا کیا جائے گا، وہ نکالا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا قرض ہے. اسی طرح مرحوم نے اگر وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے یہ وصیت ادا کی جائے گی اس سے پہلے کہ ورثہ میں مال تقسیم کیا جائے. لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ وصیت جو ہے اس کے مال میں سے ایک تہائی کے اندر، اگر اس سے زیادہ کی وصیت ہے تو وہ پھر جو ہے ایک تہائی میں جو ہو سکتا ہے وہی جو ہے وہ وصیت کے مطابق کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ وصیت غیر وارث کے لیے ہونی چاہیے. ورثہ کی ابھی ہم سمجھیں گے کتنے جن کے لیے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے وہ وارث ہیں، تو یہاں غیر وارث ہونا چاہیے. اسی طرح چوتھی چیز یہ کہ اب جو مال بچا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. ورثہ کی اقسام دیکھتے ہیں، 3 قسم کے ورثہ ہوتے ہیں. حقیقی ورثہ ہوتے ہیں ذوال فرائض، یعنی اولاد، زوجین اور والدین. تو جب آدمی مرتا ہے تو اگر یہ رشتے ہیں تو اس کا سارا ترکہ انہیں جو ہے وہ بٹ جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا. لیکن اگر ذوال فرائض نہیں ہے یا ان میں سب نہیں ہے، والد اگر ہو اور بیٹا ہو تو سارا مال ان میں تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا. لیکن اگر والد نہ ہو یا بیٹا نہ ہو تو پھر کچھ تھوڑا سا بچتا ہے جو تقسیم ہے، تو وہ چلا جاتا ہے پھر عصبا میں. عصبا ایسے رشتے داروں کو کہتے ہیں جن کا تعلق باپ کی طرف سے، یعنی دادا یا چچا تایا بھتیجے، یہ جو ہے یہ عصبا کہلاتے ہیں. اور اگر عصبا میں کوئی نہ ہو تو ترکی کا مال جاتا ہے ذوال ارحام میں. ذوال ارحام وہ رشتے دار ہیں جن کا تعلق والدہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے نانا ماموں وغیرہ. بھائی ورثہ کے مقررہ حصے جو ان دو آیات میں آئے، تو مرنے والے کی اولاد اگر اس کی کئی لڑکیاں اور لڑکے ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ ایک حصہ لڑکی کا ہوگا اور دوگنا حصہ لڑکے کو دیا جائے گا. اگر صرف لڑکیاں ہوں تو 2/3 مال میں سے ساری لڑکیوں کو برابر برابر دے دیا جائے گا، اور جو 1/3 بچے گا وہ کہاں چلا جائے گا؟ اس بات کو دے دیا جائے گا، یعنی والد کی طرف سے جو رشتے دار ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں یا دادا اگر حیات ہیں ان تک چلا جائے گا. اسی طرح اگر ایک لڑکی ہو تو آدھا مال جو ہے وہ نصف جو ہے وہ ایک بیٹی کو مل جائے گا، اور باقی جو آدھا بچا ہے وہ اس بار میں چلا جائے گا. ایک ہی لڑکا ہو تو سارا مال اس لڑکے کو مل جائے گا. تو یہ جو ہے آیت نمبر 11 میں تقسیم میں آ گئی. مرنے والے کے والدین کا کیا حصہ ہوگا؟ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو والدین کو 1/6 ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی تو پھر ماں کو ملے گا 1/3 اور والد کو ملے گا 2/3. اگر جو ہے مرنے والے کی زوجہ ہے یعنی اسپاؤس ہے تو 1/3 جو ہے اسے ملے گا اسپاؤس کو، اور باقی جو ہے وہ والد کو دے دیا جائے گا. اسی طرح اگر بہن بھائی بھی ہیں مرنے والے کے تو 1/6 والدہ کو ملے گا اور باقی 5/6 جو ہے وہ والد کو ملے گا. اسی طرح ورثہ کے مقررہ حصے میں مرنے والے کی خاوند کا حصہ، اگر خاتون کا انتقال ہوا ہے مرنے والی سے تو اس کے خاوند کا کیا حصہ ہوگا؟ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا حصہ خاوند کو ملے گا، اور آدھا حصہ بیوی کے مال کا کام کر لیا جائے گا بیوی کے عصبہ کو. عصبہ کیا ہے؟ والد، اور والد کی جو ہے طرف سے رشتے دار ہیں. اگر مرنے والے خاتون کی اولاد ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا اور باقی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا. مرنے والے کی بیوی کا کیا حصہ ہوگا؟ تو اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا اور باقی شوہر کے عہدے میں چلا جائے. اگر شوہر کی اولاد ہو تو پھر 1/1 بیوی کو ملے گا اور باقی اولاد کا حصہ. اسی طرح بہن بھائیوں کی بھی اقسام ہے. ایک بہن بھائی کہلاتے ہیں عینی بہن بھائی, یہ سگے بہن بھائی ہم اردو میں کہتے ہیں, یعنی والد اور والدہ دونوں ایک ہو. دوسرے کہلاتے ہیں علاقی بہن بھائی, یہ باپ شریک بہن بھائی, یعنی والدہ علیحدہ علیحدہ ہے لیکن باپ ایک ہی ہے. اور تیسرے قسم ہے اقیاسی بہن بھائی, اس میں والدہ ایک ہی ہوتی ہیں لیکن والد مختلف ہوتے ہیں. اب کلالہ کا بیان آ رہا ہے, اس میں جو ہے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اقیاسی یعنی ماں شریک بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا. کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین حیات ہو اور نہ کوئی اولاد ہو, اس کے صرف بہن بھائی. تو اس کی جو ترقی ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ جو بہن بھائی اقیاسی بہن بھائی انہیں 1/6 ملے گا. اور آیت نمبر 167 میں فرمایا کہ اگر اس کلالہ کے صرف ایک ہی بہن ہو اور کوئی رشتے دار نہیں ہے صرف ایک بہن, تو آدھا مال اسے مل جائے گا. اور اگر ایک ہی بھائی ہے تو سارا مال اسے مل جائے گا. اگر دو بہنیں ہیں تو 2/3 میں دونوں شریک ہو جائیں گے. اگر کئی بہن بھائی ہیں تو ایک حصہ بہن کا ہے اور دگنا حصہ بھائی کا. یہ جناب مختصر ترتیب تھی جو ہے اس کے متعلق. یہ کہاں ہے؟ آئی جی, اب آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 14 اور یہاں جو ہے تفصیل اخروی کا بیان ہے. فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 13 بھی دیکھیں. فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, فرمایا یہ اللہ کی حدیں, یہ اللہ کے احکامات ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اس کے رسول کی, یدخل ہو جنہ, تو وہ داخل ہوگا جنت. تجری میں تحتها الانہار, جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا, اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. وذلک الفوز العظیم, اور یہ ہے عظیم کا بیان. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جس کسی نے نافرمانی کی اللہ کی اس کے رسول کی. ویتعدی حدودہ, اور تجاوز کیا اس کی حدوں سے, اس کے احکامات کو پامال کیا. یدخلہ نارا, وہ داخل کیا جائے گا آگ. خالدن کیا, وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. وله عذاب مهین, اور اس کے لیے رسوا کرنے والا تھا. تو اللہ کی اطاعت کی اہمیت یہاں سے واضح ہوتی ہے. اب آیت نمبر 70 اور یہ اہم آیات آدمی توبہ کے موضوع ہیں. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ, توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ, ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو جائے جذبات میں آ کر. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ توبہ کرے قریب ہی, فوراً ہی توبہ کرے, جلدی توبہ کرے. فأولئک یتوب اللہ علیہم, بس یہی لوگ ہیں کہ نظر کرم فرماتا ہے, توبہ قبول فرماتا ہے جن کی اللہ. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ ہے ہی سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا. سب توبہ کی جو معاملات ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو ویسے ہی اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمے لیا ہے, اس کا قبول کرنا میرے ذمے. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی بس ڈیلے کرتا رہے, گناہ پر گناہ کرتا رہے اور جو ہے وہ توبہ نہ کرے. تو فرمایا للذین, اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے. یعملون السیئات, جو کرتے ہیں گناہ. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کے سامنے آ جائے ان میں سے کسی ایک کے موت. قال انی تبت الان, پھر وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. ولت الذین یموتون وهم کفار, اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرے اس حال میں تو وہ کافر تھے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. تو دو ایک چیز بتا دی, جیسے ہی گناہ ہو ویسے ہی اگر توبہ کی جائے تو اللہ نے اس کو قبول کرنا اپنے دل میں لیا. اگر ٹالتے رہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے پھر توبہ کی جائے تو پھر ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے بحالت یاد توبہ قبول ہوتی ہے لیکن بحالت بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. یاد کہتے ہیں امید, آدمی سخت بیمار ہے اور اب زندگی کی امید نہیں ہے,
ڈاکٹر نے جواب دے دیا لیکن ابھی موت کو نہیں دیکھا تو ابھی بھی لوگ قبول کروا لیتا تھا, لیکن ایک دفعہ موت کا معاملہ ہو گیا, وہ قریب سے جو ہے دیکھ لیا کہ وہ موت کی نظرات شروع ہو گئی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا عذاب دیکھ لیا کہ وہ جو ہے تو پھر یہ توبہ کا معاملہ رک جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا معاملہ رکھا ہے. اور اس حوالے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, بہت اہم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ تعالیٰ تمام سے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا. تو یہ بھی بڑی حوصلہ افزا آیت ہے کہ چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے معاف نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ جو ہے ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے. جیسے بلکہ یہ دو آیتیں ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وقفہ کریں گے کیونکہ آج ٹائم زیادہ ہو گیا, ان شاء اللہ پھر کل آگے بڑھیں گے. تو یہ آخری موضوع ہمارا آج کا ہے توبہ کا. تو توبہ اور استغفار میں ایک فرق ہے, وہ بھی سمجھ لیں. استغفار بنا ہے رین پارا سے اور اس سے بنتا ہے مقصد. مقصد کہتے ہیں ہیلمٹ کو, اور ہیلمٹ کیا کہتا ہے, سر کو چھپا لیتا ہے. تو استغفار کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ تو مراد یہ کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے. توبہ یہ پلٹنا, لوٹنا, رجوع کرنا. بالکل اس طرح جیسے آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں, آپ کو احساس ہوا یہ غلط ہے, تو آپ وہاں سے مڑ کر دوبارہ صحیح رستے پر آ جائیں, یہ کہلاتا ہے توبہ. اور محض اپنے گناہوں کو یہ کہنا کہ اللہ اسے آج دارا نہ فرما دے, قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی ہو, سب کو پتا چل جائے کہ کیا حرکتیں کی ہیں, تو اس سے جو ہم کرتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. تو یہاں پر ذکر ہے توبہ کا, اور توبہ جو ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے اور محبوب ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ توبہ کی کچھ شرائط ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوا. اب اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ایک رستہ ہو جو غلاظت سے ہٹا ہوا ہو, نہایت پھسلا نہ ہو, تو وہاں پر اگر کوئی پھسل جاتا ہے تو یہ مایوب بات نہیں ہے, جگہ ہی ایسی ہے. لیکن اگر اس غلاظت میں پڑا ہی ہے, وہیں لیٹ جائے اور اس کا خیال ہی نہ کرے, تو یہ چیز جو ہے یہ غیر فطری. تو جو ہے آدمی کو فوراً احساس ہوتے ہی جو ہے پلٹنا چاہیے. اب علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اگر گناہ اتنا شدید ہے کہ آدمی نہیں چھوڑ پا رہا تو استغفار کرتا رہے, ورنہ جو ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ توبہ کرے. توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو ترک کرے. اور یہ صحیح نہیں ہے کہ جو ہے استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہو گناہ بھی کیے جا رہے, تو اس طرح توبہ نہیں ہوتی. پہلی شرط ہے کم از کم ایک دفعہ گناہ کو ترک کرے. دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت ہو. اور بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ دل گلستہ تھا تو ہر کیسے ٹپکتی تھی باہر, دل بیابا کیا ہوا عالم بیابا ہو گیا. تو انسان کے دل کا معاملہ ہے, اگر خوش ہوتا ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے, اور جب غمگین ہوتا ہے ہر چیز بری لگتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا تھا, اے کہ صبرت نیز تج پر زند و زند, سب داری زد اپنی ظلم, کہ تم سے اپنی بیوی اور بچوں کی ناراضگی تو برداشت نہیں ہوتی, صبر نہیں ہوتا. بیوی ناراض ہو جائے, بچے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں, تو آدمی کا دل نہیں گزرتا, نہ آفس میں سکون ہوتا ہے, نہ گھر میں مزہ آتا ہے, نہ کوئی اچھا موسم اچھا لگتا ہے, ایک فکر سوا جاتی. لیکن جو اتنا احسان کرنے والا مالک اللہ تعالیٰ, اس کی ناراضگی کا جو ہے وہ بالکل احساس نہیں ہوتا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں غم ہو, دوسرا یہ کہ گناہ کو ترک کر دے, اور تیسری شرط یہ کہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا مصمم ارادہ, اور چوتھا یہ کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگیے اور اس کی جو ہے حق ادا کریں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار شہر بھی بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. جس طرح پہلے گناہوں میں لگا رہا تھا, گناہوں سے لذت اٹھاتا رہا تھا, تو آپ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں. اور یہ گویا توبہ النصوحہ کی شرط ہے. تو ان شرائط کے ساتھ جب توبہ کی جاتی ہے تو پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی. اور پھر اگر وہ گناہ ہو جائے تو پھر اسی طرح سے توبہ کرے. اب یہ گناہ کا دوبارہ ہو جانا گناہ کا اقرار نہیں ہے. اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی پھر وہی گناہ ہو جائے, تو احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح اگر 70 دفعہ بھی وہ گناہ ہو اور 70 دفعہ ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کروا دے گا. اقرار یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے یہ توبہ کی شرائط پورا نہ کرے اور گناہ پر بس گناہ کرتا جائے. اب بس جو ہے دو حدیثیں آپ کو سناؤں گا توبہ کی قدر اور قیمت سے بتا دیں. ایک حدیث ہے 100 افراد کے خاطر کی, اور یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. ایک شخص تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا, پھر اسے احساس ہوا اپنی غلطی کا, اور وہ گیا ایک جو ہے عابد کے پاس اور اسے کہا اس سے 99 آدمی قتل ہو گئے, کیا کروں میں, یہ مغفرت ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا تو ایک آدمی کو قتل کر دے, نہیں اتنا بڑا گناہ تم نے 99 کیے تمہاری نہیں مغفرت ہوتے, اس نے اسے بھی قتل کر دیا, پوری سینچری ہوگی. پھر وہ گیا ایک عالم کے پاس, اس سے بھی یہی بات رکھی, اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, بس یہ کرو کہ جہاں تم رہتے ہو وہ گناہ گاروں کی بستی ہے اور فلانی بستی میں چلے جاؤ وہ نیک لوگوں کی بستی ہے, اور وہاں جا کے جب تم اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. چنانچہ وہ شخص توبہ کے ارادے سے اپنی بستی سے نکلا اور بستی کی طرف رستے میں انتقال ہو گیا. اب دونوں طرح کے فرشتے آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی, اور جگڑنے لگے کہ کون روح قبض کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین کو ناپ لو, اگر یہ زمین جو ہے وہ نیکوکاروں کی بستی سے جو ہے یہ سب قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں, اور گناہ گاروں کی بستی سے قریب ہے تو جو ہے عذاب کے فرشتے لے جائیں. اور پھر خود ہی حکم دیا زمین کو جو اس کے درمیان اور نیک لوگوں کی بستی کے درمیان زمین سے اس سے کہا سکڑ گیا, اور جو گناہ گاروں کی اور اس شخص کے درمیان زمین کا ٹکڑا تھا اس سے کہا پھیل گیا, اور پھر جب ناپا گیا تو یہ قریب تھا نیکوکاروں کی بستی کے اور اس لیے رحمت کے قریب سے چلے گیا. اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا کل اثاثہ اس کے اونٹ پر تھا, اس کی اونٹنی پر تھا, کھانا پانی سب کچھ تھا, ایک بیابان سے گزر رہا تھا اور رستے میں کچھ دیر سایہ نظر آیا تو اٹھانے کے لیے لیٹ گیا, باہر کھلی تو اونٹنی غائب, اور اس بیابان میں ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے اور جو ہے وہ اونٹنی نہیں ملی, اور نہ پانی نہ کھانا, بلکہ ریگستان ہے. تو واپس آ کر دوبارہ لیٹ گیا اور زندگی سے مایوس ہو گیا, موت کا انتظار کرنے لگا. اسی عالم میں دوبارہ آنکھ لگی, تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے اونٹنی سامنے موجود ہے, فوراً باپ کے اونٹنی کی لگام پکڑ لی, اور جب اونٹنی جو ہے حاصل ہو گئی تو زندگی کی دوبارہ امید دوڑ آئی, وہ خوشی سے جو ہے کھلے نہیں سمایا, اور اس خوشی میں جو اس نے الفاظ ادا کیے وہ تھے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا مالک, کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں, بالکل ریورس اور کفریہ بات کہی, لیکن وجہ کیا تھی, خوش اتنا تھا کہ اسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس اونٹنی کے ملنے والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کی توبہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم توبہ کریں. یہ بھی عبادت ہے, اولین عبادت جو ہمارے والدین نے کی تھی توبہ کی, تو اور توبہ کے لیے کوئی لمبے پاکر بھی نہیں دیکھنے, آدمی ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بھی دل ہی دل میں توبہ کر سکتا ہے. شرائط یہی ہے جو بیان ہوئی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.